بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، سورة تغابن سے آج تلاوت کیا گیا ہے. سورة تغابن کے شروع میں اللہ پاک نے اپنی تعریف اور اپنی تسبیح کا بیان فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اللہ پاک ہی مالک ہیں اور اللہ پاک ہی کے لیے تعریف ہے، تعریف کا حق وہی رکھتے ہیں. جو تمہیں پیدا فرمایا ہے کہ تو تم میں دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، اور دونوں کے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک معاملہ ایک سا نہیں ہوگا. ایمان والوں کے ساتھ سلوک الگ ہوگا، کافروں کے ساتھ سلوک الگ ہوگا. اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور تم سب کی صورتیں اللہ نے بنائی ہیں، ہر ایک کی صورت اللہ بناتا ہے، اور مخلوقات کے اندر سب سے اچھی صورت تمہاری بنائی ہے. دوسروں کو بھی آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، چہرہ ہے، گردن ہے، اور پورا جسم ہے، اس کی ساخت ہے. لیکن جو انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہترین صورت ہے جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اور یہ یاد رکھ لو کہ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو تم پر یہ احسان ہے، اور ظاہر ہے کہ اس احسان کے بدلے میں اللہ پاک کچھ پوچھنے بھی والے ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو یا چھپا کر کرتے ہو، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر جو ہم نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے یعنی قرآن پاک پر، اس کی تصدیق کرو اور اس کو سچ جانو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا، اور وہ جمع کرنا ایسا جمع کرنا ہے کہ وہ اونچ نیچ کا دن ہے، اصل یوم التغابن ہے. وہ وہاں جو عزت والا قرار دے دیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے عزت والا ہو جائے گا، اور وہاں جو ذلیل قرار دے دیا جائے گا، بے حیثیت قرار دیا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بے حیثیت اور ذلیل ہو جائے گا. اس دنیا میں عزت کا اعتبار ہے نہ ذلت کا اعتبار ہے. عزت آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، ذلت آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. نبی جائے تو دونوں بھی مر کے ختم ہو ہی جاتے ہیں. دنیا میں بڑی بڑی عزتوں والے آئے، کوئی بھی باقی نہیں ہے. بہت ذلیل اور رسوا ہونے والے گزرے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں ہے. یہاں کی عزت اور ذلت تو واقعی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کے خیال پر ہے. لوگوں نے اچھے گمان آپ کے بارے میں کیا، آپ عزت والے ہو گئے. لوگوں نے اپنا گمان اتار دیا ذہنوں سے، تو آپ بے عزت ہو گئے. یہ تو بالکل سایہ ہے اور یہ بالکل عارضی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قیامت کے دن جس کو عزت دے دی جائے گی اس کے بعد اس کو ذلت نہیں ہے، اور حقیقی عزت اس کو ملنے والی ہے. اور کل قیامت میں جس کو بے عزت کیا جائے گا وہ ہمیں حقیقی بے عزت ہے، اس سے بڑا بے عزت کوئی نہیں. وہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ہے تمہارے اونچ نیچ کا دن اور بڑے اور چھوٹے ہونے کا دن. اصل میں تقدیر کا بیان ہے اسی صورت میں. جو کچھ تمہیں آتی ہے چیزیں، جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے یا جو راحت پہنچے، وہ دونوں اللہ پاک کے حکم سے ہی آتے ہیں. ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقدیر بنائی ہے، وہ اس کو پیش آتی ہی آتی ہے. اسی لیے حالات کسی طرح کے بھی گزریں، اگر بہت پریشانی کے تکلیف دینے والے حالات ہوں تو مایوس نہ ہو، اور خوشی کے حالات ہیں، نعمتوں کے حالات ہیں تو اکڑے نہیں. تمہیں نعمتوں میں تم اکڑنا مت، چونکہ تمہیں پتا ہے کہ تقدیر تو میں نے بنائی ہے. پھر جس جو دینا جانتا ہے تو وہ تو لینا بہت آسانی سے جانتا ہے. اور اگر تکلیفیں تمہارے لیے طے کی ہیں تو اس میں یقیناً مصلحت ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر حال جو تم پر سے گزرتا ہے، گزرے گا مرنے تک، وہ تمہارے لیے پہلے سے اللہ پاک کی طرف سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بیوی بچوں کے بارے میں خبردار کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری بیوی اور بچے جو ہے ان کے بیوی بچے وہ دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے، لہذا ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دین پر چلنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں یا دین کے خلاف کی دعوت دے رہے ہوں تو پھر وہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دشمن ہے، دشمن کی تو اطاعت نہیں کی جاتی، مخالفت کی جاتی ہے، پھر ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. محض بیوی ہونے کی وجہ سے یا محض بچے ہونے کی وجہ سے وہ قابل ترجیح نہیں ہو جاتے ہیں. اولاد کے بارے میں پھر دوسری مرتبہ تنبیہ فرمائی، جیسے کہ کل بھی آیا تھا کہ جو ہے بیوی بچے اموال یہ فتنہ ہوتے ہیں، آزمائش ہے، اس میں بہت تمہاری سخت آزمائش ہے. پھر یہ فرمایا کہ تم اللہ کو قرضہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جہاں جہاں خرچ کرنے کو فرمایا اپنے راستے میں، تم خرچ کرو گے تو ہم اس کو اپنے یہاں قرض تمہارا سمجھیں گے اور پھر واپس کریں گے اس کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر، بہت زیادہ اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے. لوگوں کی نیتوں کے اعتبار سے، لوگوں کے احوال کے اعتبار سے اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو خود لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، بلکہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، مستحق اور غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں پیچھے بھی آیا انما الصدقات للفقراء، صدقہ جو ہے وہ فقیر کے لیے ہے. یہاں بڑی عجیب بات مفسرین لکھتے ہیں کہ صدقہ تو جب بنتا ہے جب فقیر لے لیتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو صدقہ ہے وہ فقیر کو دو، تو دینے سے پہلے تو وہ صدقہ ہے نہیں، پھر وہ ہوا کیسا؟ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بندہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نکالتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ میں سے نکلتا ہے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پہلے وہ صدقہ بن جاتا ہے، وہ پھر فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، پھر مستحق کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، پھر ضرورت مند کے ہاتھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس ایسا پالتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو. عرب جو ہے نا وہ گھوڑوں کے بچوں کو، اونٹ کے بچوں کو بہت ہی رغبت سے پالتے تھے. گھوڑے ان کی لڑائیوں میں کام آتے تھے، اونٹ ان کی سواریوں میں کام آتے تھے. فلو کہتے ہیں ان کو، کما یربی احدکم فلو بہو، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے، اور اللہ پاک اس کو پھر پالتے پالتے اپنی شان کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں. ایک ایک صدقہ چھوٹا چھوٹا پہاڑوں برابر ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ پہاڑوں برابر جو ہوگا وہ سو گنا، سات سو گنا، ہزار گنا، دس ہزار گنا، ایک لاکھ گنا نہیں ہوتا. اب بہت پہاڑ ہے مثلا، اس کے پیسز بنائیں گے آپ چھوٹے چھوٹے پو پو کلو کے تو کتنے بنیں گے؟ بہت پہاڑ کا وزن کوئی آدمی جان سکتا ہے کہ کتنا ہے؟ اب اس کے پیس بنیں گے، بعض حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اس پر آپ کو سات لاکھ نیکیاں مل جائیں گی. جو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں آدمی جاتا ہے، تو اس کے عمل پر جو ہے سات لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اب جو جاہل قسم کے لوگ ہیں تو سات لاکھ کیسے مل جائیں گے؟ ارے بھائی تم کس کے ساتھ بات کس کی ہے وہ تو سوچ ہی نہیں رہے. اللہ کی بات ہے وہ، اس کے خزانے میں کمی کس چیز کی ہے؟ اس کا ارادہ وجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑھاتا ہے. ایک ایک صدقے کو پہاڑوں جیسی شکل میں ظاہر کرے گا اور بندے کو کہے گا یہ تیرا ہے. بندہ کہے گا کہ پروردگار میں تو اگر عمر نوح پا کے خرچ کرتا تو بھی اتنا جمع نہیں کر سکتا تھا، یہ کہاں سے آ گیا میرے پاس؟ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اخلاص سے دیا، میں نے اس کو لے لیا. اب جب وہ میرے پاس آ گیا تو میری شان ہے، میں اس کو اسی حالت میں تھوڑی رکھتا، میں اس کو بڑھاتا رہا، میں اس کو پالتا رہا، پھر وہ بڑھتے 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 تیرے میرے پاس آنے تک پہاڑوں کی شکل میں ہو گیا ہے. ایسے اس کو فرما فیضاعفہ لہ، خوب بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس فرمائیں گے. اور اللہ شکور ہے، شکور شاکر سے، شاکر میں نے شکریہ ادا کرنے والا. تو انسانوں کے اندر تو یہ ہے کہ شکریہ کا مطلب بس یہ ہے کہ تھینک یو بول دیا، شکریہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خالی تھینک یو نہیں بولتے، اللہ شکور ہے کا مطلب یہ کہ بہت ہی قدر فرماتے ہیں بندوں کی. شکور کا مطلب ہے قدردانی کرنے والا، یعنی چھوٹے عمل پر بڑا اجر دینے والا، عمل کو قبول کرنے والا، عمل کے نقصان کو بھی قبول کرنے والا. مامون رشید کے بارے میں لکھا ہے اس کے واقعات میں کہ اس سے ملنے کے واسطے، چونکہ بہت عادل بادشاہ تھا، غریب امیر سارے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، تو ایک دیہاتی جو ہے وہ مامون کے پاس جانے لگا. جاتے جاتے سوچنے لگا کہ کچھ نہ کچھ ہدیہ لے جانا چاہیے بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے، کیا لے جاؤں؟ تو کہنے کہ گرمی کا زمانہ ہے، پتہ نہیں اس کے پاس پانی ہے نہیں ہے پینے کا. تو جاتے ہوئے اپنے گاؤں میں جو چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے جس میں سب گدلا پانی ہوتا ہے مٹی والا، وہ پانی کا گھڑا بھر لیا اور اپنے سر پہ رکھ کے لے کے چلا گیا. کہنے کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ اس کی خدمت میں لایا ہوں میں. اب ظاہر ہے کہ جو خدام ہے وہ جیسا ہے ویسے پہنچا دیتے ہیں. کہنے لگے گاؤں والا آیا ہے اور اس نے کچھ آپ کے لیے ہدیہ بھی لایا ہے. کہنے لگے کیا ہے؟ تو کہنے لگے گھڑا ہے اس میں پانی ہے. تو اسے پوچھا، اس سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم ہوئی، اس نے اس سے خوشی کا اظہار کیا کہ میں تجھ سے ملنے آیا. گاؤں والے تو بہت سادے سیدھے مخلص ہوتے ہیں، دیکھا کہ مجھے تجھ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. پھر سوچا پتا نہیں گرما میں تیرے پاس پانی ہے نہیں ہے، تو گاؤں سے آتے ہوئے میں یہ گھڑا پانی لے آیا ہوں. اس کے پاس تو نہر زبیدہ تھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لائے، بہت بہت شکریہ، اور بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہم سے محبت کی، محبت کے اظہار میں گھڑا بھر پانی دیا. پھر اس کے بعد میں اس گھڑا بھر کر اشرفیاں اس کو واپس کی، کہ اس کے گھڑے کو اشرفیوں سے بھر دو، سونے کے سکوں سے بھر دو، واپس کیا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ اس کو واپس کرتے ہوئے نہر زبیدہ کی طرف سے پہنچا دو، ذرا سا تلے جائے جاتے ہوئے ادھر سے نکل جائے، اس کو پتا چلے کہ ہمارے پاس اس کی کمی نہیں تھی لیکن ہم نے قدر کی ہے اس کی ہدیے کی، ہم شکور ہیں، ہم شکر ادا کرنے والے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بادشاہ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے، ظرف دیتا ہے اور چیز دیتا ہے، تو وہ کسی معمولی انسان کی محبت کی ایسی قدر کرتا ہے. اشرفیوں سے گھڑا بھر کے بھی واپس کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہاں پہ کوئی کمی نہیں تھی پانی کی، بلکہ یہ پانی تو پی ہی نہیں سکتے ہم، ظاہر ہے کہ بادشاہ یہ پانی کہاں پیے گا، یہ تو پانی استعمال میں بھی نہیں آ سکتا ہمارے، لیکن آپ کی محبت ہے اس کو ہم نے قبول کیا. ایسے ہی ہمارے نمازیں ہیں، ایسے ہی ہمارے روزے ہیں، ایسے ہی ہمارے صدقات ہیں، ایسے ہی ہمارے حسنات ہیں. کوئی نماز اللہ کی شان کے موافق ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی روزہ ہمارا اللہ کی شان کے موافق ہو نہیں ہو سکتا، ہمارے صدقات کی حیثیت کیا ہے اللہ کی شان یا شان ہو نہیں سکتے، لیکن وہ شکور ہیں بہت زیادہ، بہت بڑا چڑھا کر اس کو واپس فرمانے والے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ حلیم ہے، بہت بردبار ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہم جو پیش کرتے ہیں نا وہ اتنی بدتمیزی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اس پر سزا ہونی چاہیے اصولاً دیکھا جائے. وہ چونکہ حلیم ہیں، بہت حلم والے ہیں، بہت صبر والے ہیں، اللہ کے لیے صبر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا مگر حلم کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اللہ بہت بردبار ہیں، برداشت فرمانے والے ہیں، اس وجہ سے برداشت بھی کریں گے، قبول بھی کریں گے، بدل بھی دیں گے، اور بدل بھی خوب بڑھا چڑھا کے مرحمت فرمائیں گے. سورہ طلاق کے اندر جو مضامین ہیں، کچھ طلاق سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہو گیا تھا تھوڑا سا، جو اپنی ازواج مطہرہ سے ناراض ہو کے آپ چھوڑنے کا ارادہ فرمائے تھے، تو اس کا تھوڑا سا مضمون ہے، وہ سنانے کا یہ موقع نہیں ہے. البتہ یہاں اللہ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور شریعت کا پابند رہے گا، تو اللہ اس کو ایسے راستے، اللہ اس کے لیے ضرور اس کی دشواری سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور ایسی طرف سے روزی اس کو نصیب فرمائے گا کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کو کافی ہو جائے گا. اصل اللہ پہ اعتماد کرنا ہے، اور اعتماد کا اظہار جو ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت میں جب آدمی بے چینی میں آ جاتا ہے اس وقت اس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اس کا اظہار، انہیں اس کو بجا لانا ہوتا ہے، اس وقت ثابت قدم رہنا ہوتا ہے اللہ کے دین پر. اللہ فرماتے ہیں مخرج بھی ضرور نکالیں گے، مخرج کہتے ہیں راستے کو، ایگزٹ کو، اور اس کے ساتھ اس کو روزی بھی عطا فرمائیں گے. اور اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات تک پہنچتے ہیں برابر، جو وہ طے فرما لیتے ہیں ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے امر تک برابر پہنچتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جس کے بارے میں جو مناسب فیصلہ فرمائے وہ برابر وہی ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی فرمائے کہ تقوی کا ایک سبب فائدہ یہ بھی ملے گا آپ کو کہ تمہارے کاموں میں آسانی کر دی جائے گی. یہ جعل اللہ من امرہ یسرا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گناہوں کے جو اثرات برے ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے، اور اجر جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. کیا ہے کچھ اعلان ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خواہش پر ایک مرتبہ ایک چیز کو اپنے لیے طے فرما لیا تھا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، شہد پینے کو آپ نے اپنے لیے منع کر لیا تھا، میں نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا ہے آپ کو، آپ چاہے ہو قیامت تک کے واسطے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ جو حلال ہے وہ حرام کر لیں، جو حرام ہے وہ حلال، ایسا نہیں ہے. حرام کو تو خیر خیر حلال کرتے نہیں تھے حضور، جو حلال چیز تھی وہ اپنی بیویوں کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہتے تھے. وہ ہوا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات آپس میں تھوڑا سا چشمک ان کی اپنی آپس میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی طرف کھینچنے کے واسطے، تب حضور عصر کے بعد پوری ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے روزانہ، پھر شام میں عشاء کے بعد جو ہے وہ جس امی جان کی جس جگہ باری ہوتی وہاں تشریف لے جاتے، بقیہ ملاقات کے لیے روزانہ ان کے پاس جانے کا معمول تھا. جب ملاقات کے لیے روزانہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے تو ہر کوئی اکرام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا کچھ نہ کچھ، تو وہ کوئی کچھ پلا دیا، کوئی کچھ کھلا دیا، ایسا ہوتا تھا. تب حضور ایک جگہ سے کھا کے آنے کے بعد، پینے کے بعد، پھر دوسری جگہ معذرت کر دیتے تھے کہ میں ابھی وہاں سے کھا کے آیا ہوں. تب وہ جب دیکھا اپنے ازواج مطہرات نے آپس میں کہ وہ فلاں جو ہے نا انہوں نے بہترین قسم کا شہد منگا کے رکھا ہوا ہے اور حضور کو پیش کر دیتے ہیں، ہمارا پتہ ہی نہیں وہ، تو تھوڑا سا ان کو یہ ہوا کہ کچھ پالیسی کرنا چاہیے. تو آپس میں دو چاروں نے مل کے طے کر لیا کہ جب حضور آئے تو بولنا کہ بھائی آپ کے منہ سے کچھ آ رہی ہے. اب حضور صاحب تو بڑا اہتمام فرماتے تھے، تو وہاں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے منہ سے ایک سے کہا, دوسری کے پاس گئے تو دوسرے نے بھی یہی کہا. حضور نے میں تو خالی شہد پی کے آ رہا ہوں. فرمایا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ شہد ایسی مکھی کا, ایسی پھول کا رس چوسی ہوں گی جس میں اچھی خوشبو نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ اثر ہو گیا ہوں گا. حالانکہ منہ میں آپ کے تو خوشبو ہی رہتی تھی ہمیشہ, مگر یہ ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرنا تھا وہاں پہ کہ آپ ہمیشہ وہیں پی کے آتے ہیں, تو وہ وہاں سے چھڑانے کے واسطے ایسا کیا تھا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرما لیا تھا کہ میں شاید ہی نہیں پیوں گا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بات پر کیسے نگرانی فرماتے تھے, تربیت بھی فرماتے تھے, پابندی فرماتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ان کی عادتوں میں سے, ان کی عبادتوں میں سے, ان کی طبیعتوں میں سے, ان کے معاملات میں سے, ان کے لباس میں سے, ان کے کھانے پینے میں سے, کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ نہ ہو. فرمایا نہیں, ایسا نہیں کر سکتے آپ. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ, خالی بیویوں کی خوشی کی خاطر آپ ایک چیز کو حرام کریں گے, ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. فرمایا چونکہ حضور نے قسم کھا لی تھی, فرمایا اس کا کفارہ دو, قسم کا کفارہ دو, کفارہ دے کے اس کو توڑو. حضور پھر اللہ پاک نے قسم کا کفارہ دلوایا اور وہ قسم توڑوائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے ذاتی پرائیویٹ معاملے میں بھی اللہ پاک براہ راست بیچ میں آ جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس سے حضور کی محبوبیت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیسے محبوب تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے تھے. خیر ایمان, ازواج مطہرات کو سب کو کہا گیا کہ تم سب توبہ کرو, تم سب لوگوں نے بے ادبی کی. پھر اس کے بعد ایمان والوں کو توبہ کی ترغیب دی گئی کہ ایمان والوں تم سب بھی توبہ کرو, اور توبہ تمہاری پکی ہونی چاہیے, توبہ تو نسوخ ہونا چاہیے. جو ایمان والے ہیں, جو سچی توبہ کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ اللہ پاک یہ معاملہ کریں گے کہ کل قیامت میں اللہ پاک ان کو ذلیل نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جو ایمان والے ہیں ان کا نور ان کے سامنے ہوگا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے. اس سے پہلے کے سورے میں بھی ایک مضمون اس طرح کا گزرا ہے, ذرا مفصل ہے وہاں پہ, اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کل حشر میں, جب میدان میں حشر میں لوگ پہنچائے جائیں گے تو وہ بہت لمبا دن ہے. آج جو پڑھا گیا اس میں ایک جگہ یہ مضمون ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے, وہ ارریگولر دن ہے, وہ عام ریگولر دنوں سے ہٹ کر ہے وہ حساب کتاب کا دن. یوم الحشر جو ہے نا, وہ بالکل قاعد قانون سے ہٹا ہوا ہے عام اللہ تعالیٰ کے اس دنیاوی نظام سے. 50,000 سال کا وہ دن ہے. تو اس 50,000 سال میں جو لوگ وقت گزاریں گے تو اس میں ایک وقت آتا ہے, اس کا نام ہے موقف ظلمت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ موقف ظلمت 1,000 سال کا ہے. 1,000 سال ہر انسان کو اس اندھیرے میں گزارنا ہے, اندھیرا وقت نکلے اس کے اس موقع. اور پھر یہ ہے کہ پل صراط پر جو چلنا ہوگا غالباً یہ بھی موقف ظلمت کے درمیان پیش آئے گا. اس اندھیرے کے اندر بالکل ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہوگا, کوئی چیز کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. ایمان والے کے ایمان کی روشنی میں ایمان والا چل سکے گا. نورہم یسعا بین ایدیہم, ان کا نور ان کے سامنے ہوگا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے نور سے دوسرے ایمان والے کو نظر نہیں آئے گا, ہر ایمان والے کو اس کے ایمان سے نظر آئے گا. اور جیسے ایمان والا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا نور ہوگا, اس کی روشنی ہوگی. تو اس میں منافقین کا بھی بیان ہے. منافقین جو ہے نا ایمان والوں کو پکار کے کہیں گے, یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا ٹھہرو, تھوڑے نور سے ہم تمہارے فائدہ اٹھا کے اس میں ہم تھوڑا سا اپنا وقت نکالنا چاہتے ہیں, تھوڑا چلنا چاہتے ہیں. قدم اٹھانے نہیں آئے گا اتنا اندھیرا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں ہوں گی راستے میں, چپل بھی نہیں پیروں میں, جوتے بھی نہیں پیروں میں. تو اس موقع پر ایمان والے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, تم اپنا پیچھے پلٹو اور دیکھو پیچھے روشنی نظر آ رہی ہے. چونکہ منافقین دھوکہ دیتے تھے, ہوتا کچھ تھا کرتے کچھ تھے, تو پیچھے ایسا لگے گا جیسے کچھ روشنی ہے. وہ لوگ پلٹیں گے تاکہ پلٹ کے اس روشنی کے اندر شامل ہو جائیں جو پیچھے ان کو نظر آ رہی ہے, اس میں تو چل سکیں تھوڑا سا. جیسے ہی وہ پلٹیں گے تو ایمان والوں کے درمیان ان کے درمیان میں دروازہ پارٹیشن کر دیا جائے گا, اب نہیں دیکھ سکیں گے وہ ایمان والوں. ایمان والے آگے جا چکے ہوں گے اور منافقین وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے, پلٹ کے جو دیکھیں گے تو اس وقت تو روشنی جیسی نظر آ رہی تھی, جیسے ہی وہ پلٹیں گے تو پھر اندھیرا ہو جائے گا. اس موقف ظلمت میں ہر آدمی کے پاس اس کا اپنا ایمان, اس کا نور وہ چلنے کے قابل ہوگا, اور کسی چیز میں آدمی نہیں چل سکتا ہے اس میں. ایسا عجیب و غریب دن ہے, اور ایسا عجیب و غریب ہمارا فیوچر ہے, مستقبل ہے. اصل اسی کی فکر ہونی ہے اصل میں, کہ ہماری جو آخرت ہے, آخرت کی جو زندگی ہے, اس کے جو احوال ہیں, اللہ پاک نے بتا دیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر انسانوں کو واقف ہونے کے لیے, ورنہ واقف ہونے کی کوئی صورت اور سبیل نہیں تھی اس میں. چنانچہ ان صورتوں میں جو 28ویں میں 29ویں پارے میں 30ویں پارے میں ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ آخرت ہی کے مضامین ہیں اور اعمال کی ترغیب دی گئی ہے جس میں نماز کی خصوصیت سے اور خرچ کرنے کی خصوصیت سے اللہ کے لیے ترغیب دی گئی ہے. اس میں سے ایک دو جگہوں سے میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ کس انداز کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. فرمایا کہ ایک واقعہ سناؤں ان لوگوں کے سامنے کہ ہم کیسے آزمائش میں ڈالتے ہیں لوگوں کو دنیا میں جب وہ ہماری مرضی پہ نہیں ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک باغ والے تھے, انہوں نے آپس میں, ان کے پاس یہ ہوتا تھا کہ ان کا ابا بڑا نیک تھا, چار بیٹے ان کو تھے, تو بابا جب تک زندہ تھا تو جب بھی باغ سے پھل توڑا جاتا تھا اور کھیت تھا ان کے پاس, کھیت سے غلہ نکالا جاتا تھا, تو فقراء اور مساکین اور غریب لوگ جو ہے نا ایک بڑی تعداد میں وہاں پہنچ جاتے تھے. وہ پورا ایک حصہ, اس کا ایک تہائی حصہ نکال دیتا تھا اپنے باغ میں جو کچھ بھی آمدنی ہوتی وہ پورا ان سب پہ خرچ کر دیتا تھا, اور ایک تہائی وہ رکھ لیتا تھا آگے کے لیے اور ایک تہائی اپنے گھر کے لیے استعمال کرتا, اسی میں بیچ کے خرچہ ورچہ نکالتا تھا. تو اولاد دیکھتی تھی اس کو, لیکن باپ کا باغ تھا, باپ کی زمین تھی, کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا, برداشت کرتے رہے باپ کی حیات میں. باپ کی حیات کے بعد میں ان چاروں بھائیوں نے مل کر ایک آپس میں تجویز کی, اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون. انہوں نے آپس میں قسم کھائی کہ باغ کا پھل آ چکا ہے اور کھیت بھی بالکل تیار ہے, ایسا کرتے ہیں کہ رات میں جا کے لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے, فقراء اور مساکین اور غریبوں کے جمع ہونے سے پہلے ہی سب کچھ نکال لیتے ہیں, سارا کھلیان کر لیں گے, سارے باغ کے پھل توڑوا لیں گے, تاکہ جب صبح میں انہیں ہم کو یہ بانٹنا نہ پڑے, ہماری کمائی کے اندر تقسیم کرنا نہ پڑے, ایک تہائی پورا ان غریبوں کو چلا جاتا ہے اور کئی سالوں سے جا رہا ہے مسلسل, ایسا ہونا نہ پڑے. تو وہ جو ہے انہوں نے ولا یستثنون الگ کرنے کا, غریبوں کے لیے الگ کرنے نہیں کرنا طے کیا انہوں نے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر انہوں نے وہ چال چلی, ادھر ہم نے دوسری چال چل دی, ان کے جانے سے پہلے ہم نے اس باغ پر اپنی مصیبت بھیج دی. فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون, ان کے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے ایک چکر لگانے والا چکر لگا گیا, یہ لوگ ابھی سوئی رہے تھے اور جناب وہ جو تھا بالکل کٹا ہوا اور جلا ہوا کر دیا پورے باغ کو, پورے کھیت کو, باغ بھی ویسے ہی, زمین کی جتنی رویدگی تھی وہ بھی ویسی پوری جل گئی یہاں سے وہاں تک. صبح صبح انہوں نے آپس میں رات دیر گئے, اٹھایا ایک دوسرے کو, انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, دیکھو اگر کاٹنا ہے, کٹائی صحیح ہونی ہے وقت پہ اور بچانا ہے پورا, تو پھر رات رات چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون, چل رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے, اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین, کہ کسی بھی غریب اور مسکین سے آنے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے. وغدوا علی حرد قادرین, بس وہاں صبح ہی صبح پہنچے. فلما راؤها قالوا انا لضالون, جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہم تو بھٹک گئے, یہ تو کسی اور جگہ نکل آیا اندھیرے میں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قرائن سے دوسری چیز سے اندازہ لگایا کہ نہیں, یہ ہماری زمین کے بازو کی زمین برابر ہے, ہمارے باغ کا بازو برابر ہے, ہم اسی راستے سے آئے, راستہ تو اندھیرے میں ہمارا کچھ گیا نہیں ہے. بل نحن محرومون, آپس میں کہنے لگے کہ ہم لوگ تو محروم ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, درمیان والے بھائی نے کہا کہ میں بولا نہیں تھا تم سے کہ دیکھو یہ بدنیتی اچھی چیز نہیں ہوتی, میں نے تم سے کہا تھا کہ ایسی بدنیتی نہ کرو, تم یہ سمجھتے تھے کہ تم دے رہے غریبوں کو, تمہارے غریبوں کو دینے کی وجہ سے ابا کے ہمارے مال میں برکت ہو رہی تھی اور ہمارا پھل پھلوار باغ برابر چل رہا تھا, تم نے نیت خراب کی. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ غریبوں کا حصہ ہی باقی رکھا, نہ آئندہ کے لیے کی باقی رکھا, نہ ہمارے لیے کچھ باقی رہ گیا, پورا یہاں سے وہاں تک ایسا ہو گیا. سریم کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیت صاف کرنے کے بعد میں کچھ بھی جب نہیں رہتا ہے تو اس کو سریم کہتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کذلک العذاب, اللہ پاک ایسے ہی پکڑتے ہیں, کبھی کبھی دنیا میں بھی ہم اسی طرح پکڑ لیتے ہیں, اور اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ہم ایسا نہیں پکڑتے ہیں تو پھر آخرت میں ایسے آدمیوں کو, بدنیتی کرنے والوں کو بڑا سخت سامنا ہوتا ہے, بہت سخت پکڑتے ہیں ان کو. سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو قوم عاد و ثمود کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کو بیان فرمایا ہے, پھر اس کے بعد میں قیامت کی تھوڑی بہت منظرکشی فرمائی ہے. اس میں یہ فرمایا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ یہ سارے کے سارے اچھال دیے جائیں گے, دکتن کا مانتے ہیں کہ جیسے بال کو لات مار کے اچھال دیا جاتا ہے, تو ایسا اس کو چورا کر دیا جائے گا, توڑ دیا جائے گا. اس دن جو ہے نا یہ واقعہ ہونے والا ہے قیامت کا, جس کو تم قیامت جو تمہیں کہا جا رہا ہے. فرمایا اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے نا اس آسمان کے کناروں پہ کھڑے ہو جائیں گے سب, اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا لیں گے, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ابھی حاملین عرش چار ہیں، چار کونوں پہ چار فرشتے ہیں جو عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑا ہے، اور بہت بڑا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہوئی ہو، جیسے اس کے چار کونوں پر چار فرشتے ہیں، ہر فرشتے کا سائز اتنا بڑا ہے، ہر فرشتے کا مونڈا اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دیے جائیں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے دو مونڈوں کے بیچ میں کسی کے تل ہوتی ہے. ایسے چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن اس دن جلال کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا دن ہے، ایک ہیبت ہے، ایک رعب ہے. تو اس دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھا لیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تم اللہ کے سامنے لائے جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ہر آدمی کی ہر چیز بالکل اوپن. اب جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کہے گا کہ آ جاؤ پڑھو میرے نام اعمال کو، دیکھو کیسا اچھا انجام ہوا ہے، میں مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک میں حساب سے ملنے والا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا کہ بہت پسندیدہ عیش میں ہوگا، بلند جنتوں میں ہوگا، ان باغوں کے پھل انتہائی قریب ہوں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو، اور ان عمل کے بدلوں میں جس میں تم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. میں نے اس سے پہلے تفسیر کی تھی ایام الخالیہ کی کہ روزہ مراد ہے، اس سے روزے رکھنے کی برکت سے تمہیں یہ خاص نعمتیں دی جا رہی ہیں. اور جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کہے گا کہ کاش مجھے نام اعمال ہی نہ دیا جاتا، یہ کیا مصیبت سر پہ آ گئی، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ حساب کیا چیز ہے، کاش میں میری موت آ چکی ہوتی کہ میں مر چکا ہوتا، میرے مال سے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچ سکا، میرے عہدے سے اور میری عزت سے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچ سکا، اس نے مجھے برباد کیا. اب وہ اس پر اپنے اوپر ہی ملامت کر کے افسوس کر رہا ہوگا، اتنے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا پکڑو اس کو اور اس کی گردن میں توک ڈال دو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو، اور پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس کے اندر اس کو جکڑ دو، باندھ دو. یہ ایسا شخص تھا جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا اور غریبوں پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا تھا. آج اس کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے سوائے گرم پانی کے، اور کھانا سوائے غسلین کے اور کچھ نہیں ہوگا. غسلین زخموں کا دھوون، یہ زخموں سے جو پیپ اور خون رستا ہے، جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ اور خون رستے کا ریم جو ہے نا وہ جو رسے گا وہ کھانے کو ملے گا، اور کھولتا ہوا گرم پانی جو پیٹ کے آنتوں کو کاٹ دے گا. یہ خاطئون اور غلط کار لوگوں کو کھلایا جانے والا ہے. اسی طرح سورہ معارج کے اندر بھی اسی طرح کے مضامین ہیں، جس میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، لوگ تو قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں لیکن ہم تو اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگیں گے، بڑے بڑے روئی کے گولے جیسے ہوتے ہیں، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، پہچان رہی ہوں گے. جو دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، جگری دوست تھے، مدد کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے اور پہچان بھی لیں گے، لیکن ایک دوسرے سے کچھ مانگیں گے نہیں، ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے نہیں. ایسا سیلفش، ایسا خود غرض بنا دے گا وہ دن آدمی کو، چونکہ اپنی ہر ایک کی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اس دن مجرم اور غلطیوں میں زندگی گزارنے والا تمنا کرے گا کہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، آفر کرے گا کہ میری اولاد کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو، اپنی بیوی کو میری بیوی لے لو، اپنے بھائی کو اور اپنی فیملی کو، اور اگر اس کا بس چلے تو سارے زمین والوں کو، پھر بھی اس کو نجات ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں اس دن نجات ہونے والی نہیں. جس دن اس کے لیے فیصلہ ہو گیا جہنم کے عذاب کا، تو پھر وہ فدیے میں کسی کا بھی آفر کرے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کو نجات ہونے والی نہیں ہے. اس کے تو شعلے ہی ایسے بھڑکتے ہوئے ہیں کہ کھال کھینچ دیں گے دور سے ہی. جہنم کے قریب آدمی کو لے جایا جائے گا تو وہ اس کے کھال اتر جائے گی اس کے بھپکے سے، اس کی تپش سے، کیونکہ وہ بہت ہی کھولتا ہوا اور بہت ہی گرم بہت تیز آگ وہاں پر ہے، اور اس کے شرارے جو ہیں، یعنی اس کی جو چنگاریاں اڑتی ہیں آگ میں سے، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، انہا ترمی بشرارن کل قصر، بڑے بڑے محلات کی طرح تو چنگاریاں ہیں اس کی، کانہ جمالتن صفر، گویا کہ وہ سرخ اونٹ ہیں، اس کی چنگاری اور شرارے جو اچھل اچھل کے گر رہے ہیں وہ سرخ اونٹوں کی طرح سے ہیں، وہ بڑے محل کی طرح سے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے قریب جب آدمی جائے گا تو وہ تو اس کی کھال اتر جائے گی. انہا لذا وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، نزاعت للشوا وہ کھال اتار دینے والے ہیں، وہ ہر ایسے آدمی کے پیچھے پڑ جائیں گی جس نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی اور مال کو جمع کیا اور اس کو محفوظ رکھا، خرچ کرنے سے بچتا رہا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. انسان کا بڑا عجیب حال ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو رونے پلانے لگتا ہے، اور جب تھوڑا سا نعمتیں اور راحتیں مل جاتی ہیں تو ایک دم منوع ہو جاتا ہے، یعنی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے اور اپنی سیفٹی میں پڑ جاتا ہے. الا یہ کہ وہ لوگ جو نماز کے عادی ہیں اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں ایک متعین حق رکھتے ہیں، مانگنے والوں کا بھی اور نہیں مانگنے والوں کا بھی، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو، اور جو اپنی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں اور نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، یہ لوگ اس دن ایسے عذاب سے بچا دیے جائیں گے اور ان کو جنتوں میں پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد کے سورے میں بھی، خاص طور پر سورہ عبسہ کے اندر بھی اور دوسرے سوروں میں بھی اسی طرح کے مضامین ہیں، اور سورہ شمس ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، اس کے اندر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت، جس آدمی کو قیامت کو منظر کو سمجھنا ہو کہ وہ کیسے منظر ہوگا، وہ سورہ تکویر کو پڑھ لے اور سورہ انفطار کو پڑھ لے، جس میں اللہ نے قیامت کے دن کی منظر کشی فرمائی ہے کہ وہ اس دن کیسا ہوگا. اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. جب سورج جو ہے نا بے نور ہو جائے گا، جب ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، اور جب پہاڑ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اڑنا شروع ہو جائیں گے ادھر سے ادھر. واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، ایسا پورا منظر جو ہے نا سورہ تکویر میں اور سورہ انفطار میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اچھے لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بہت تفصیل سے، برے لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بہت تفصیل سے، اور ظاہر ہے کہ اچھا برا اس دنیا میں صرف دین کی پابندی سے اور دین کی پابندی نہیں کرنے سے ہے. اس لیے اس دنیا میں جتنے دن رہنا ہے خاموشی کے ساتھ میں اپنے دین پر جم کر، اپنے دین کی پابندی کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کھانا پینا کمانا رہنا سہنا بیوی بچے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل کرنا ہے، اور ان کے دین کو اختیار کرنے میں جو تکلیف پیش آ جائے خدا نہ خواستہ اس کو جھیلنا ہے، مگر دین پر جمنا ہے. اور دو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جان اور مال. ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کی جو صورتیں اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں ان میں جد و جہد کرنا ہے. خوب اپنی جان بھی لگانی ہے، خوب اپنا وقت بھی لگانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی لگانا ہے، اور جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نوازش ہوتی ہے ان نوازشوں کا پورا پورا یعنی لحاظ کر کے اس میں اللہ کے حق کو پہچاننا اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں، دین کو بچانے میں، دین کی حفاظت میں، دین کی تعلیم و تربیت میں، ان سب چیزوں میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں انہیں ادا کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ آج طاق رات ہے، اے اللہ 17ویں شب ہے، شاہ اللہ بدر کی فتح کی رات ہے، اے اللہ اور شب جمعہ ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آج کی رات میں آپ نے کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا رحمتیں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، چھوٹے بڑے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جان و مال کے لین کے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ خفیہ اور علانیہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم کو اپنی غلطیوں کا اقرار ہے، اور ہم کو اس پر بہت ہی شرمندگی ہے. اے اللہ ہم بہت ہی عاجزی کے ساتھ اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین میں جو گزر چکے ہیں مولا ان کو معاف فرما دیجئے، آج کی مبارک رات میں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اور جو حیات ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اور بقیہ زندگی کو عافیت کے ساتھ میں ان کی گزروا دیجئے، ان کی عمروں میں برکت فرمائیے، ان کی خدمت کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کی قدرت میں کوئی قید نہیں ہے، یا اللہ آپ اپنے ناراضگی کو ختم فرما دیجئے اور مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلے کا ارادہ فرما لیجئے، اے اللہ ان کے مستقبل، اے اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دیجئے، ان کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے، ان کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ پھر اسلام کا نشاط ثانیہ نصیب فرما دیجئے، پھر اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کر دیجئے، پھر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیجئے، اے اللہ اسلام کی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، حق کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو، پاکیزہ زندگی کو رواج عام دے دیجئے، ہر ہر گھر کے اندر، ہر ہر فرد کے اندر داخل فرما دیجئے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ سہولت پیدا فرما دیجئے، وسعت عطا فرما دیجئے، اے مولا کریم ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہمیں خوشیاں نصیب فرمائیے، گھروں کے اختلافات کو ختم فرمائیے، اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان میں سموتاعت کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا ان کا شعار بنا دیجئے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جو دینی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں اور اس میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ان سب کو بھرپور قبول فرمائیے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، اے اللہ اس کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، رکاوٹوں سے حفاظت فرمائیے، راستے آسان پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اخراجات بھی آسان فرمائیے، اس کے انتظامات بھی آسان فرمائیے، اور اس میں انجام دیے جانے والے اعمال کو قبول فرمائیے، اس میں برکت فرما دیجئے، اس کو ذریعہ فرما کر ہدایت عامہ فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔